أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العظيم. سورہ انفال کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 19 تک پڑھی گئی. جنگ بدر کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلمانوں کے ساتھ میں جو نصرت اور مدد اور حمایت ہے اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلمانوں پر ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ اوپر میں یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا تھا اوپر کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروپوں میں سے ایک گروپ پر تم کو غلبہ دیں گے. تمہاری خواہش تھی کہ جو طاقتور اور مسلح نہیں ہے اس سے سابقہ پڑ جائے تو آسانی سے کام نمٹ جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حق کا اظہار ہو, حق کو مدلل کریں, ثابت کریں, اور جو باطل ہے اس کا ابطال فرما دیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساز و سامان والوں کے ساتھ بے ساز و سامان والوں کو ٹکرا دیا. ایک طرف سامان کی قوت تھی, دوسری طرف ایمان کی قوت تھی. ایمان اور اعمال ان کے ساتھ میں تھے, سامان ان کے ساتھ میں نہیں تھا. تعداد کے اعتبار سے یہ بے تعداد میں بہت کم تھے, مسلمان بہت زیادہ کم تھے تعداد میں. تین دشمن جو ہے وہ تین گنا سے بھی زیادہ تھے, اور وہ سارے کے سارے لڑنے کی نیت سے تیار ہو کے آئے تھے. یہ لوگ لڑنے کی نیت سے نہیں گئے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان بے سہاراؤں کا ٹکراؤ کرا دیں ان لوگوں کے ساتھ میں جو ہر قسم کے کیل کانٹے سے مسلح ہیں, اور پھر اپنی مدد کے ذریعے سے بتا دیں کہ اللہ پاک کی مدد کس کے ساتھ ہے اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ پاک کی کس طرح حمایت ہے. وہاں تک ہوا تھا یہ مضمون. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 313 ساتھیوں کے ساتھ بدر نامی ایک جگہ پر ایک جگہ اپنے پڑاؤ ڈال لیا تھا. پھر بعض صحابہ کے مشورے پر آپ نے تھوڑا اور آگے بڑھ کر مشرکین جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اس سے قریب میں ایک کنواں تھا, اس کنویں پر آپ نے پڑاؤ ڈال لیا. مقام اور لوکیشن کے اعتبار سے وہ لوگ پہلے چونکہ پہنچ چکے تھے تو جگہ ان کو اچھی مل گئی تھی, پانی بھی ان کے پاس تھا, زمین بھی اونچی والی حصے کی مل گئی تھی, اور صحابہ جو تھے وہ جگہ بھی ان کو ایسی ملی تھی, پانی بھی نہیں تھا وہاں پہ, ریتیلی زمین تھی, چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا. تو ظاہری اعتبار سے صحابہ کے لیے پریشانی کا سبب تھا. ویسے بھی کم ہے اور پھر اب جگہ کے اعتبار سے ہی مشکل ہو گئی. پانی کا قبضہ, پانی پر دوسروں کا قبضہ. ایک بات یہ بھی ہو گئی تھی کہ پانی کی اتنی تنگی ہو گئی تھی کہ وضو اور غسل کی نوبت پڑے تو بھی نہیں کر سک رہے تھے. تو شیطان نے یہ وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ اگر تم اللہ کے صحیح دین پر ہو اور اللہ کی تمہارے ساتھ مدد ہے تو تم سے تو وضو اور غسل بھی نہیں کیا جا رہا, تمہاری اللہ تعالیٰ اتنا بھی ساتھ نہیں دے رہا کہ تم وضو اور غسل ہی کر لیتے, بغیر وضو کے غسل کے تم کو نماز پڑھنی پڑ رہی ہے. کیونکہ ہر ایک کو اس کی لائن سے شیطان ستاتا ہے. تو نماز تو اللہ میں پڑھنے دینا چاہیے تھا صحیح, وہ نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب تمہارے ساتھ اللہ کی حمایت نہیں ہے. تو اس موقع پر بہت زیادہ صحابہ کو پریشانی ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے دو گروپوں میں سے, بقیہ کون سا ہے وہ نہیں بتایا. حالانکہ وہ تو اللہ کے پاس تو طے تھا مگر یہاں نہیں بتایا تاکہ ان لوگوں کی آزمائش ہو جائے, صبر کا امتحان ہو جائے, برداشت کا امتحان ہو جائے. تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استغاثہ فرمائے تھے. استغاثہ کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. تو دعا کے اندر مشغول ہو گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری چیزیں جمع ہونے کی وجہ سے ایک طرف بالکل بے سر و سامانی تھی اور دوسری طرف ہما تامانی تھی تعداد میں بھی. ادھر کے لوگ بھی آ کے جاسوسی کر کے جا رہے تھے, چکر لگا کے کہ کتنے لوگ ہیں, کیا ہے کیا نہیں. دو تین آدمی آ کے دیکھ کے گئے, بتا دیا ان لوگوں نے کہ یہ لوگ 300 ہیں, سب 300 اس کے قریب ہیں. اتنا اندازہ تھا اس زمانے کے لوگوں کو کہ دیکھتے ہی انہوں نے بتا دیا کہ یہ لوگ 300 ہیں بس, اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کی کمک نہیں ہے کہیں آگے پیچھے سے. اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پاس سامان بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس سامان ہے. تو ان لوگوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں, سامان نہیں ہے, سامان والوں کے ساتھ میں لڑ رہے ہیں, اطراف سے کوئی کمک نہیں ہے, تو اب یہ کائے کے لیے ٹھہرے ہیں مرنے کے لیے. اور مرتا کیا نہ کرتا, جب کوئی مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ وہ ایک دو کو مار کے مرتا ہے. پھر تو جو چکر لگا کے دیکھنے والے تھے انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھو حالات ان کے ایسے ہیں کہ وہ سارے مرنے کو تیار لگ رہے ہیں, اور جب مرنے کو ہی تیار ہوں گے تو وہ آپ میں سے جب تک ایک دو تین کو نہیں کھائے گا ایک ایک وہ چھوڑے گا نہیں. تو کہا کہ اگر جتنے وہ لوگ ہیں اتنے ہی آدمیوں کو ہمارے انہوں نے مار دیا اور اس کے بعد وہ ہار بھی گئے تو اپنے کو کیا فائدہ رہے گا, پھر بھی ہمارا نقصان ہے. ہر ایک نے جتنے لوگ آئے سب نے یہی مشورہ دیا کہ بھائی تم وہاں پہ جاؤ لڑو, نہیں ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا. مقصد بھی حاصل ہو گیا ہے کہ قافلہ تو ابو سفیان کا عافیت کے ساتھ میں پہنچ گیا ہے واپس, دشمن سے محفوظ ہو گیا ہے, نہ قافلے کو لوٹا گیا نہ آدمیوں کو نقصان پہنچا. جب وہ صحیح سلامت واپس ہو گیا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ہم کو لڑنے کی. لیکن ایک اس میں ابو جہل ہی ایسا تھا جو ضد پر اڑا ہوا تھا کہ نہیں ہم یہاں آئے ہیں اور ان کا جو ہے ان کی بےخونی کر کے جائیں گے, ان کی جڑ کھا کے جائیں گے اور ان کو ایسا سبق پڑھا کے جائیں گے کہ آئندہ پھر ان کی کبھی ہمت نہ ہو سکے. اس کو یہ گمان تھا کہ یہ بالکل لقمہ تر ہے, یہ بالکل آسان لقمہ ہے, اس لیے کہ کچھ ہے نہیں یہاں پہ. پھر وہ مکے والوں کے مقابلے میں مدینے والے ظاہر ہے کہ یہ لوگ اتنے جھیالے لڑنے بھیڑنے والے نہیں تھے, یہ لوگ تو کھیتی باڑی والے لوگ تھے, وہ تو ان کا کام ہی ہوا تھا لڑائی بھیڑائی کا. تو اس نے کہا تھا کہ کل جتنے ہیں نا ان سب کو رسیوں سے باندھ لیں گے ہم. ابو جہل نے کہا تھا قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پکڑ کے لے کے جائیں گے, ان کو رسیوں سے باندھ لیں گے, یہ تو بالکل اپنے قابو کی چیز ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ نہیں نمٹ کے ہی جانا ہے, نمٹ کے جانا ہے. اور جو دیکھتا وہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتا اور سب یہی مشورہ دیتے کہ نہیں بھائی چلو اس خطے کو ختم کرو یہاں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو سامنے لانا چاہتے تھے وہ لانا چاہ رہے تھے. اس پورے واقعے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوجھ تھا, اور بوجھ کا یہ حال تھا کہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ بنا دیا گیا تھا جھونپڑی ٹائپ کا, جس میں حضرت صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے, اور ایک صحابی حضرت معاذ جو ہیں وہ آپ کی نگرانی کے لیے تھے, بقیہ کے لیے کچھ بنا ہوا نہیں تھا. تو اس میں پوری رات جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول رہے. جس دن صبح میں مٹ پیڑ ہونی ہے ان سے, اس کی رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ فرماتے رہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے کہ اذ تستغیثون ربکم, یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے پروردگار سے مدد مانگ رہے تھے. یہ بہت عجیب بات ہے کہ جب حضور کو معلوم ہو گیا تھا تو پھر آپ کو بے چینی کہی تھی, جب حضور کو معلوم ہو گیا تھا تو آپ پر اتنا اضطراب کیسا تھا کہ آپ ایک دم آپ پر رقت تاری تھی, سب اپنے اپنے کاموں میں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی لگی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ جا رہے تھے. اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ ان تحلی کہا دہل صحابہ لن توبت ابدا, اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کی زمین پر عبادت نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ بول رہے تھے, کیونکہ بڑی مشکل سے تو یہ 313 تیار ہوئے ہیں, اور یہ 313 جو ہے خلاصہ ہے پورا جوہر ہے ایک اعتبار سے محنت کا. اگر یہ اس وقت کام آ گئے تو پھر اس کے بعد میں تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جائے گا. تو آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ پورا کیجئے حمایت کا. اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے, آج اس مدد کے وعدے کو ظاہر فرمائیے آپ. اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ ان تو لکھا دے صحابہ, اگر یہ جماعت گئی آج اور اس کو آپ نے نقصان, یہ نقصان ہو گیا اس کو دنیاوی اعتبار سے, تو پھر اس کے بعد میں عبادت مشکل ہے. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حال تھا کہ کھڑے کھڑے دعا کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو چادر گر جا رہی تھی, سجدے میں دعا کر رہے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آیا, کیا کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے رات میں, تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث بول رہے ہیں اور سنائی بھی دے رہا ہے. بہت دیر کے بعد پھر میں کچھ گھنٹوں کے بعد میں آیا دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیفیت ہے, تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی طرح سجدے میں ہیں اور وہی فرما رہے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. تو یہ کیفیت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. دو مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اس موقع پر. ایک وقت جب کھڑے ہوئے چادر گر گئی تھی آپ کی, تو صدیق اکبر جا کے پیچھے سے چمٹ گئے اور فرمایا کہ آپ کا پروردگار آپ کی مدد بالکل کرے گا. آپ جو دعا کر رہے ہیں سن لیا اللہ تعالیٰ, آپ بے فکر رہیے. یہ تسلی, چونکہ دیکھے نہیں جا رہی تھی حضور کی بے چینی صدیق اکبر کو. ایک مرتبہ سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, دقت آپ پر بہت زیادہ طاری ہو گئی, کتنے گھنٹوں سے سجدے میں تھے نہیں معلوم. حضرت صدیق اکبر نے کمر میں ہاتھ ڈال کے اٹھا لیا حضور کو. جب حضور نے یہ فرمایا اللہم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد ابدا, ایک وہ لال والا چیلنج تھا گویا کہ اگر آج آپ نے ان کی مدد نہیں کی اور یہ ہلاک ہو گئے تو پھر کبھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی. تو صدیق اکبر نے آپ کی کمر میں ہاتھ ڈال کے آپ کو اٹھا لیا کہ بس حسبک, بس کیجیے آپ, ہو گیا. یہ مت سمجھیے کہ آپ کی مدد نہیں کی جائے گی, لیکن آپ پہ اس کا غلبہ تھا. تو غرض یہ ہے کہ پوری رات اس طرح عبادت میں مشغولی رہی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے مسلمانوں میں دشمن کی طرف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آؤٹ میں, یعنی آپ کے پشت پناہ میں رہتے تھے, آڑ میں رہتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پوری ویسی, اور اس کے بعد جو جدوجہد اور کوشش کرنی ہے وہ پوری ویسی. اور بہت زیادہ دری تھے آپ, بہت باہمت تھے, فن کے اعتبار سے بھی ماہر تھے. اللہ پاک نے آپ کو ہر چیز سے نوازا تھا, تو وہ چیز بھی آپ کے پاس تھی کہ فن ہر بھی آپ کے پاس تھا. یہ جو ہوتا ہے اس قسم کا معاملہ, جو جتنا زیادہ واقف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ اس اسباب کی دنیا میں اتنا زیادہ متوجہ ہوتا ہے اصول کے ساتھ, اور انجام سامنے آنے تک اس کو ڈر رہتا ہے, اگرچہ کہ اس کو پہلے سے بتا دیا گیا ہو کہ ایسا ہونے والا ہے. آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک شرافت کی طبیعت کے اور ایک کمینے پن کی طبیعت کے. شرافت کی طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس کے ساتھ میں احسان اور سلوک کیا جاتا ہے اتنی زیادہ تابے داری اور اتنا زیادہ سلوک اور محبت اور خدمت اور عقیدت بڑھ جاتی ہیں. کمینے پن کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ سلوک کرتے جائیں گے اتنا زیادہ اس میں سرکشی نافرمانی آتی چلی جائے گی, ناجائز فائدہ اٹھانا یہ آتا چلا جائے گا. حضرات صحابہ کو جیسے عشرہ مبشرہ ہیں, جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی, ان کا حال یہ تھا کہ جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی, نص سے ثابت ہو گیا, قرآن و حدیث کے جیسی بات سے ثابت ہو گئی بالکل کہ یہ جنتی ہیں, مگر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ تھے. صدیق اکبر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, لیکن اللہ کے خوف کا یہ حال تھا کہ کہتے تھے کہ کاش میں پرندہ ہوتا, کاش میں کوئی گھاس اور تنکا ہوتا, کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, کاش مجھ کو میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا, ایسی بات کر ڈرتے تھے. اور ہر چیز میں باریک سے باریک چیز میں احتیاط ہوتی تھی, حالانکہ پتا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے اور حضور کے ذریعے سے اس کی بشارت دے دی ہے, اور وہ 10 میں سے بھی پہلے نمبر پہ ہیں. چلو بھائی 10واں ہیں تو وہ کچھ آگے پیچھے ہونے والے, وہ 10 میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں. اتنے زیادہ ان کے دل میں ڈر تھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خوشخبری بھی اسے ہی دے دی جاتی ہے جس کے بارے میں پوری طرح کنفرم ہوتا ہے کہ یہ اس میں کوئی گڑبڑ آئے گی نہیں, یہ چینج ہوگا نہیں, اس میں سستی کرے گا, غفلت کرے گا, لاوبالی پن کرے گا, ایسا نہیں ہوگا. اور زیادہ اس میں وہ ہوتا تھا. پورے کے پورے عشرہ مبشرہ کا یہی حال تھا, حالانکہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس بات کی آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی, لیکن آپ پر ایک کیفیت تھی عبدیت کی, بندگی کی, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی, اپنا فرض ادا کرنے کی. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے ضرور بولے, لیکن ہر بات کچھ شرائط کے ساتھ میں بھی ہو سکتی ہے, یعنی اس کی کچھ ریکوائر بھی ہو سکتے ہیں, فیصلہ بدل بھی سکتا ہے. اب تک یہ حالت تھی تو یہ فیصلہ تھا, حالت یہ بدلی, لہٰذا فیصلہ بدل گیا, کیا کر لیتے ہو. یہ جو مدد کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ان شرائط کے ساتھ میں تھا, شرطیں پوری نہیں ہوئی لہٰذا مدد نہیں ہوئی, جاؤ کیا کر لیتے. اس کی وجہ سے ڈر رہتا ہے. تو جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے, اور جس پر جتنی رحمت ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ اور بندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس آدمی کی طبیعت میں کجی ہوتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ذرا سا موقع مل گیا وہ برائی کی طرف چل پڑتا ہے, بہت زیادہ سرکشی کی طرف چل جاتا ہے. اسی لیے اس کو کوئی خوشخبری بھی نہیں ہوتی, چونکہ پتا ہے کہ یہ ناجائز فائدہ اٹھانے والا ہے. یہ ہے وہ وجہ کہ اللہ پاک کا علم مبارک کسی کو نہیں معلوم کہ مستقبل کے اعتبار سے کس کے بارے میں اللہ کیا جانتے ہیں, کیا ہونے والا ہے. اگر انہوں نے کوئی بات کہہ بھی دی ہے پھر اس کے بعد میں کسی مسئلے سے اس کو بدلنا چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں. انہوں نے کوئی بات کہی ہے پھر ناراضگی ہو گئی تو ہو جا سکتی ہے، ناراض ہو گئے تو فیصلہ بدل جائے گا. جن شرائط کے ساتھ میں وہ بات کہی گئی ہے وہ شرائط پر پورے نہیں ہوئے تو بھی بات پوری سامنے نہیں آئے گی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ڈر لگا رہتا تھا، سارے نبیوں کو ڈر لگا رہتا ہے، سارے ولیوں کو اس کا ڈر لگا رہتا ہے، اور ہر ایمان والے کو اس کا ڈر لگا ہوا ہونا پڑتا ہے کہیں اللہ پاک ناراض تو نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اپنی ذات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، لیکن اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ پیش آئے گی تو رکے گا نہیں، یہ تو نہیں ہے نا. جو چیز کی خصوصیت بتاتے ہیں تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی اس میں یہ خصوصیت ہے، لیکن اگر وہ خصوصیت ظاہر ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، کوئی اس کے اگینسٹ میں چیز چلی جائے، اس کا بھی تو اثر سامنے آئے گا. اس لیے اگر اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں رہی تو اگرچہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، لیکن رکنے والی کوئی چیز رہے گی تو جتنی دیر کے لیے رکنے والی چیزیں اتنی دیر کے لیے رک بھی جائے گا، جانے سے جائے گا، مگر جتنی دیر کے لیے رکاوٹ ہے اتنی دیر کے لیے رکاوٹ رہ جائے گی. کسی کا کسی میں ایک مہینے کی رکاوٹ، کسی میں ایک سال کی، کسی میں ہزار سال کی، کسی میں لاکھ سال کی رکاوٹ بھی آ سکتی. ایسے مسئلہ یہاں پر بھی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن غلبہ تھا استغاثے کا. یہ ایک بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے کہ چاہے دین کا ہی کام کرو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے موافق کام کرو، اللہ کی پسند کے موافق ہی کام کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، دعا کرنا، رونا، پلانا یہ بہت ضروری ہے. جنگ بدر کے جیسے بدر کے اندر جو شریک ہونے والے لوگ ہیں ان کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ فرمایا کہ اہل بدر کے بارے میں عام طور پر صحابہ کیا تاثر رکھتے ہیں. فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں کہ یہ سب صحابہ میں افضل ترین ہیں، یہ ہمارا عام طور پر یہ کانسیپٹ ہے. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آسمانوں میں جو فرشتے جنگ بدر میں شرکت کیے پورے فرشتوں میں ان کا یہی مقام ہے، چونکہ فرشتے بھی آئے تھے شرکت کرنے کے لیے، اس کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی. تو جتنا چاہے محمود اور پسندیدہ کام کر رہا ہو بندہ، مسجد کا کام کرے، مدرسے کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، مخلوق کی خدمت کا کام کرے، جو دین کا کام کرنا ہو اس میں دعا کی کثرت اور اس کا اہتمام اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ کام صحیح ہے اتنے زیادہ دعا چاہیے اس کے لیے. خراب کام کے لیے مطلب آدمی کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے تب تو دعا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے، وہ تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، آپ سے لینا کیا ضروری ہے، وہ مدد نہیں بھی کر سکتا ہے، قبول ہونا بھی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کام کی. اسے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم اپنے پروردگار سے انتہائی عاجزی کے ساتھ مدد مانگ رہے تھے. استغاثہ کہتے ہیں بالکل آخری درجے میں ہو کر مدد مانگنا. فاستجاب لکم، اللہ نے تمہارے استغاثے کا جواب دیا اور قبول کر لیا تمہاری درخواست کو، اور قبول کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ میں جو ایک کے پیچھے ایک آئیں گے. مردفین کے معنی لائن سے آ جائیں گے پورے. بہت سے صحابہ نے بلکہ بعض مشرکین نے اس کا مشاہدہ کیا کہ فرشتے جو اتر رہے تھے ایک کے پیچھے ایک، یہاں سے مت خطار اندازہ 1000 فرشتوں کی لائن، اور وہ بھی ایسا لائن سے یا جم گٹے میں نہیں آئے تھے، وہ جیسے آتا ہے نا عسکری آدمی ویسے آئے. اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک گروپ کے ساتھ، میکائیل علیہ السلام ایک گروپ کے ساتھ، اور اسرافیل علیہ السلام الگ سے آئے تھے. حضور نے فرمایا کہ اسرافیل لڑتے نہیں ہیں، وہ بہت عظیم پہلوان وہ فرشتے ہیں، وہ صرف ہوتے ہیں کسی موقع پر. اور میمنہ اور میسرہ جنگ کی ترتیب میں یہ ہے کہ دائیں طرف کا حصہ، بائیں طرف کا حصہ لشکر کا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میمنہ میں تھے اور انسانوں میں سے ابوبکر صدیق اس کے ذمہ دار تھے. حضرت جبرائیل اور ابوبکر صدیق اس کے ذمہ دار تھے جو مسلمانوں میں سیدھی طرف کا حصہ تھا، اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بائیں طرف تھے اور اس کے ذمہ دار حضرت علی تھے. تو ایک طرف حضرت علی اور میکائیل علیہ السلام تھے، دوسری طرف انسانوں میں حضرت علی، فرشتوں میں میکائیل علیہ السلام، ادھر انسانوں میں حضرت ابوبکر اور فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ میمنہ اور میسرہ میں تھے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ آئے تھے 500 کے ساتھ. ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 500 تھے، اور ایک میں یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 1000 تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا، پھر 3000 کا کیا، پھر 5000 کا کیا. اب یہ مفسرین کے اندر اختلاف ہے کہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ 5000 تک تو آئے تھے کیا 5000، تو 5000 کے آنے کی ایک شرط لگائی تھی کہ اگر یہ ضرورت پڑ جاتی ہے ان کی ایک ساتھ حملہ کرنے کی تو ہمارے فرشتے ساتھ دیں گے، تو چونکہ ضرورت پڑی نہیں اس لیے وہ 5000 نہیں آئے. ایک میں اور تین میں البتہ وہ ہے، ایک کا آنا تو بالکل مشاہد ہے، 1000 فرشتوں کا آنا، اور 3000 فرشتوں کے بارے میں بھی اکثر علماء کی رائے ہے کہ 3000 فرشتے اس وقت آسمان سے آ گئے تھے. آگے اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی بیان فرمانے کہ 3000 فرشتے ہم نے کیوں بھیجے، 1000 فرشتے کیوں بھیجے. فرشتہ اگر واقعی کام کرنے کے لیے آنا ہے تو اس کو تو ایک ہی آ جانا بس ہے، اور پھر وہ اس کے لیے تو جنگ بدر قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو صحابہ کرام یہ 313 کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تم جا کے کچھ کرو. یہ چیزیں تھوڑی سمجھنے کی ہوتی ہیں، باریک ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بندے سے ہی کروانا چاہتے ہیں، ان کی قدرت کا معاملہ نہیں ہے وہاں پہ. فرشتے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کو کوئی مسئلہ کوئی کام کرنا ہی ہے تو بغیر فرشتے کے بھی کر سکتے ہیں، وہ ان میں فرشتے ہیں. ایک معاملہ ہو ادارہ دشیا نہیں یقول لہ کن فیکون، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ارادہ فرمائے وہ چیز ہو جاتی ہے. ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے کونے سے لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کے آسمان کے قریب کر کے پکڑ دیا تھا، اور 600 پر ہیں ان کے پاس. ایک جبرائیل بہت ہے، ایک میکائیل بہت ہے. خیر اسرافیل کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی دیکھنے کی بھی، چونکہ اسرافیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے 12000 گنا بڑے ہیں، ملٹیپل ہیں 12000 گنا جبرائیل سے. اسی وجہ سے تو ان میں یہ پاور ہے کہ وہ پھونک کے دنیا ختم کر دیں گے. کوئی آدمی کتنا بھی بڑا پاور اپنے استعمال کرے وہ چاند تک جا کے سورج کو جا کے ہلا نہیں سکتا، لیکن اسرافیل میں وہ پاور ہے کہ وہ سورج کو اپنی جگہ سے اڑا دیں گے خالی پھونک کے، اور چاند کو اپنی جگہ سے اڑا، ستاروں کو بکھیر دیں گے، پورے یہ جو سولار سسٹم ہے اس کو منتشر کر دیں گے خالی پھونک کے، آسمان زمین توڑ ڈالیں گے. آسمان کو کون توڑ سکتا ہے؟ زمین کو کون توڑے گا؟ مگر اسرافیل توڑ دیں گے. صرف ان کی پھونک میں وہ بات ہے، تو اس کا اندازہ چونکہ جبرائیل سے بڑے ہیں تو بولتے ہیں، لیکن خود جبرائیل کے کم چھوٹے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلی حالت میں حضرت جبرائیل کو دیکھا، دوسری مرتبہ جب دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لانے کا جب سلسلہ شروع ہوا، تو پہلی مرتبہ تو عام حالت میں تھے، مطلب ایک انسانی بشر شکل میں آئے تھے، لیکن دوسری مرتبہ جب دیکھے تھے تو آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پہ دیکھے تھے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا تھا. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دو بازو اپنے کھولے ہوئے تھے، دونوں بازوؤں میں سے ہر بازو سے جس طرف کا بازو اس نے کھولا ہوا تھا اس طرف کا افق پورا بھر گیا تھا، یعنی باہر کا حصہ آسمان زمین کا بھر گیا تھا، صرف بازو ہی بازو نظر آ رہا تھا، ادھر سے آسمان اور زمین کا حصہ بھر گیا تھا، دو بازو میں افق بھر جاتا تھا ان کا، مشرق و مغرب کے ایریا کو کور کر لیتے وہ دو بازوؤں میں. اگر کھڑے ہو جائیں اپنے اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تو ان کا سر آسمان سے اوپر نکلتا ہے اور ان کے پیر زمین سے نیچے نکل جاتے ہیں. یہ کیفیت ان کی حدیثوں میں بیان کی ہوئی، روایتوں میں بیان کی گئی، ایسے بڑے ہیں وہ. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کو کام کرنے کے لیے نہیں بھیجے یہاں پہ، بلکہ ان کو مدد کے لیے بھیجے ہیں کہ مسلمانوں کے دل کو مضبوط کرو جا کے، بس تمہارے ہونے کی وجہ سے ان کو تسلی ہوگی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تم کو فرشتے آنے کا مطلب اللہ کی مدد کا ہونا ہے، تو تمہارے کو دیکھ کے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ ہاں میں ہوں ان کے ساتھ میں، میری مدد ساتھ میں ہے، اپنا کام کریں گے، کیونکہ فیصلہ تو مجھے کرنا ہے کہ مجھے غلبہ کرنا ہے، کام پورا انہیں سے کروانا ہے. اسی لیے پانی کی تنگی بھی ہے، اسی لیے رہائش کی تنگی بھی ہے، کھانے پینے کی بھی تنگی ہے، بے سر و سامانی بھی ہے، ایک دم کیل کاٹے سے لیس مسلح دشمن بھی ہے، سب چیز اس کے ساتھ میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری تسلی کے لیے میں 1000 فرشتے بھیج دوں گا، بے فکر رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پاور ڈالا ہوگا اندازہ لگائیے، دعا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگنے کے اندر اتنا آپ نے ڈال دیا زور کہ ایک فرشتہ ہی نہیں آیا بلکہ 1000 فرشتے تو پہلے ہی آ گئے، 1000 فرشتے. فرمایا کہ فاستجاب لکم، اللہ نے تمہیں جواب دے دیا تھا، قبول کر لیا تھا تمہاری درخواست کو کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے جو ایک یعنی لگاتار آئیں گے، ایک کے پیچھے ایک آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے مگر تمہاری تسلی کے لیے، خوشخبری کے لیے. اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو غالب کرے گا، کامیابی دے گا، اس کے مظاہرے کے لیے کیا ہے. بقیہ فرشتوں کو انسانوں سے لڑنے کے واسطے ایسی پوری جمگٹے کی ضرورت ہے نہیں وہاں پہ. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، تم کو تسلی ہو جائے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسباب تسلی کا جمع ہونا، اسباب کا ہونا آدمی کو چاہے وہ کتنے ہی متقی پرہیزگار ہو بڑی ضرورت پڑتی ہے. اسباب ہوں گے تو تسلی رہے گی، اسباب نہیں ہوں گے کرنے والے ٹھیک ہیں اللہ، لیکن اس کو تسلی نہیں رہتی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں بتائیے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو ایمان نہیں ہے میری بات. قال اولم تؤمن، قال بلا، فرمایا ایمان کیوں نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ تھوڑی ہے یہاں پہ. ولیکن لیطمئن قلبی، ایک تسلی چاہیے، میں ایک تسلی چاہتا ہوں. تو یہ ایک تسلی کا مقام ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بندوں کو تسلی رہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے. اسباب تسلی کا ہونا بڑی بات ہے. ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے. مدد تو اللہ کی طرف سے آئے گی، مدد تو فرشتہ بھی نہیں کرے گا، وہ تو اللہ ہی چاہے تو مدد ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو دنیاوی سامان ہو تو کیا، نہ ہو تو کیا، حتیٰ کہ فرشتہ بھی ساتھ میں ہو تو کیا، نہ ہو تو کیا، مدد تو اللہ کو کرنی ہے. مدد اللہ فرماتے ہیں. ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غلبے والے ہیں، اس وجہ سے ان کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور حکمت والے ہیں کہ کس کی مدد کب کس طرح سے کرنی ہے ان کو معلوم ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام میں ان کی مصلحت ہوگی. عزیز ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو وہ فیصلہ فرمائے وہی ہو سامنے آئے گا، اس کے خلاف سامنے نہیں آ سکتا. اس لیے فرماتے ہیں ایسے موقع پر ان اللہ عزیز الحکیم. مسلمان کی کامیابی کا راز اللہ کی مدد ہے. جب تک مسلمان کو اللہ کی مدد نہ ہو مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیاوی اعتبار سے غیر مسلم کے کامیاب ہونے کا تعلق جو ہے وہ اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. سبب تمہارے پاس ہے تو محنت کر لو بس. ایمان والے کے ساتھ سامان بہت زیادہ بھی ہوگا، اللہ کی تائید نہیں رہے گی تب بھی کام نہیں چلتا. کم ہوگا، اللہ کی تائید ہوگی تب بھی کام چل جائے گا. پوری دنیا میں ساری چیزیں مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئیں، یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جیسے اوروں کے ساتھ معاملہ ہے کہ جتنا زیادہ پاور، جتنی زیادہ طاقت، جتنی زیادہ شوکت و قوت، جتنی زیادہ اسباب، جتنی زیادہ دولت، اتنی زیادہ کامیابی، یہ سمجھتے ہیں. ایمان والے کے ساتھ یہ معاملہ ہے ہی نہیں. مسلمان جب کامیاب ہوگا بحیثیت مجموعی دنیا میں اور آخرت میں، بھائی بحیثیت مجموعی دنیا میں کامیابی اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد جو ہے اس کے دین کے ساتھ ہے. جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا کسی سے، اور راضی وہ بغیر دین کے ہوتا نہیں، اور دین میں بھی صرف دین اسلام ہی ہے جس سے وہ راضی ہوگا، کسی اور دین سے راضی ہی نہیں ہوتا. وہ سب کینسل ہو چکے ہیں. اس لیے مسلمان اگر دین پر قائم ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. جب مدد آئے گی تو کس شکل سے آئے گی، کس شیپ میں آئے گی، کس طرح اس کا ظہور ہوگا، اندازہ نہیں کر سکتا بندہ، کامیاب ہو جائیں گے مسلمان. اور اگر نہیں ہوگی ان کے ساتھ میں اللہ کی مدد تو کچھ بھی کر لیں ہر جگہ ان کے روڑے اٹک جائیں گے، پھنس جائیں گے یہ، اور پھنستے رہیں گے. اور ایک ہزار مرتبہ نہیں، ایک لاکھ مرتبہ مسلمانوں کو تجربہ کرنا ہے تو کر لیں، کرتے ہی رہیں گے. یہ عمر بھر صدیوں گزر جائیں گی. جب مسلمان اس شرط کو پورا کی اللہ نے مدد کی، کامیاب کام ان کا بنا ہے، اور جب مسلمانوں نے یہ شرط کو چھوڑا اللہ نے مدد نہیں کی اور کام ان کا بگڑا ہے، اور بگڑتا ہی رہے گا. ہمارا کام ان کے پیٹ میں منڈی ڈالنے سے، منت سماجت کرنے سے، ان کا ساتھ لے کے کام بنانے سے بننے والا نہیں ہوتا. ہمارا کام اس سے ہے ہی نہیں، ہمارا کام اللہ سے ہے. مسلمان کو یہ فہم آنا ہے، یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جا کے منڈی ڈال دی، اس کے سامنے لجاجت کر لی، اس سے چار پیسے کھا گئے، اس سے چار پیسے کھا گئے، اور یہ سمجھ رہے کہ ہمارا کام بن جائے گا. کچھ بھی نہیں بنے گا، نقصان ہی نقصان ہے، ٹوٹلی نقصان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد میں اصول ہیں کہ اگر پوری طرح اطاعت اور سما بات ماننے کا جذبہ رہا سب میں، اور اللہ ہی پہ نظر رہی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور مدد کا زیادہ نظام اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس لیے فرشتوں پر ایمان ایمان کا حصہ ہے، فرشتوں پر ایمان ایمان کا حصہ ہے. یعنی ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی فرشتوں کو مانے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظر آنے والے اسباب کی اس دنیا میں ایک انسین سسٹم کام کرتا ہے، ایک نظر نہیں آنے والا نظام چلتا ہے، جب وہ موافق کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرنے کا زیادہ راستہ وہ اختیار فرماتے ہیں، فرشتوں کا نظام. اسی وجہ سے ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہیں، ہماری حفاظت پہ فرشتے ہیں، ہماری پیدائش کے وقت میں فرشتے ہوتے ہیں، جب ہم چار مہینے کی اپنی ماں کے پیٹ میں ہو جاتے ہیں، ہمارے روزی پر فرشتے ہیں، پانی پر فرشتے ہیں، پہاڑوں پر فرشتے ہیں، ہواؤں پر فرشتے ہیں، مرنے کے بعد میں حساب کتاب میں فرشتے ہیں، نام اعمال لے کے جانے کے وقت میں فرشتے ہیں، جنت پہ فرشتے ہیں، جہنم پہ نگران فرشتے ہیں، فرشتوں کا پورا نظام جو ہے نا گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور وہ ایک مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کے ذریعے سے وہ کام اللہ پاک لیتے ہیں. چنانچہ یہاں پر بھی ایسے ہوا کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیا تو پوری روحانی طاقتیں جو ہے نا وہ ساتھ میں تھی، جب روحانی طاقت ساتھ تھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرما دی. جنگ بدر میں مدد کیسے ہوئی اس کا بیان ہے، جنگ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی تھی لیکن اٹھ گئی پھر آ گئی، اس کا بیان ہے کہ مدد اچانک آئی ہوئی مدد اٹھتی کیسا ہے. جو لوگ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سنے ہوئے ہیں وہ اس مضمون کو بہت بلا کرتے تھے کہ اللہ کی مدد آنے کے اصول کیا ہیں، اللہ کی مدد نہیں آنے کے اصول کیا ہیں کہ آتی ہی نہیں رک جاتی ہے، اور اللہ کی مدد آنے کے بعد اٹھ جانے کے اصول کیا ہیں. غزوہ حنین اور غزوہ احد اور غزوہ بدر، وہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص واقعات اس میں کروائے ہیں تکوینی طور پر. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. اصل کیا تھا، سارے صحابہ نے مل کر کہا تھا کہ سامان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے ہمیں چلنے کے لیے آ چلے ہیں، دشمن کا مقابلہ ہو گیا ہے، آپ اگر کہیں تو ہم واپس چلتے ہیں، آپ اگر کہیں آگے ہمیں بڑھا دیں، آپ پہاڑ پہ سے کودوا دیں، آپ زمین میں آپ پانی کے اندر ہمیں کودنے کو کہیں، ہم پانی کے اندر بھی چھلانگ لگانے کو تیار ہیں. سب قسم کی فرما برداری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد اتار دی اور فرشتے آ گئے. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، جو ایک سال کے بعد میں اس کے پیش آیا، اس کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین جمع ہوئے تھے، اس میں یہ قصہ پیش آیا جو چوتھے پارے کے اندر ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ. اس میں ہوا یہ تھا کہ ساری اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں گڑبڑا گئے. حضور نے 50 آدمیوں کو ایک جگہ پر مقرر فرما دیا تھا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے ہٹنا نہیں. جب اللہ نے شروع میں مدد کی اور مسلمان غالب ہو گئے تو وہ 50 میں اختلاف ہو گیا، امیر صاحب کے ساتھ لڑائی ہو گئی ان کی، لڑائی کیا ہوئی، رائے کا فرق ہو گیا. ان لوگوں نے کہا، 40 آدمیوں نے کہا کہ بھائی جب فتح ہو گئی ہے ہم بھی مال غنیمت پہ جمع کرتے ہیں، ہم کو بھی ثواب ملے گا. وہ ثواب میں شرکت کرنے کے لیے خوشی میں آگے بڑھے تھے، وہ بقیہ یہ تھوڑی تھا کہ جو لوگ نہیں جائیں گے ان کو نہیں ملے گا، چونکہ مال غنیمت کا یہ اصول تھوڑا ہی ہے کہ جو جمع نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا، وہ تو سب کو ہی ملنا تھا. ایک خوشی ہوتی ہے اس موقع پر کہ ہم بھی اس میں حصہ لے لیں، اس میں آگے بڑھ گئے تھے اور ثواب ملتا ہے اس میں، تو ثواب میں آگے بڑھ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ حضور کا حکم ختم ہو گیا اس وجہ سے ہم اتر رہے ہیں. امیر صاحب نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے تم یہیں رہنا ہے. تو 40 اتر گئے، 10 رہ گئے وہاں پہ. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے آ گئے. اور خالد ابن ولید تو ظاہر ہے کہ اپنے فن کے پہلے سے ہی ماہر ہیں اسلام میں، پھر ان کی خدمات آئیں، انہوں نے اپنا فن یہاں دکھا، اپنے جوہر یہاں دکھائے، لیکن ماہر تو وہ پہلے سے تھے، لہٰذا انہوں نے کام تمام کر دیا وہاں پہ. تو مدد آ گئی تھی، فتح دیکھ بھی نہیں تھی مسلمانوں نے، لیکن اچانک اٹھ گئی اور کایا پلٹ گئی. 10 کے 10 کو انہوں نے شہید کر دیا. پھر اس کے بعد میں مزید صحابہ کرام کے ساتھ جو واقعہ ہوا، جو قصہ ادھر ہوا تھا وہ قصہ جو جنگ بدر میں ادھر ہوا تھا، جنگ احد میں ادھر ہو گیا. اور غزوہ ہونے تو یہاں مدد آ کے اٹھی ہے غزوہ احد میں، اور کیوں اٹھی وہ بھی بتا دی گئی. وہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے میں کچھ لوگوں نے گڑبڑ کر دی ایک بات کو ماننے میں. اور غزوہ حنین میں یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ظاہر اور باطن دونوں سے ہونی ہے، اور اللہ کی بندگی ظاہر اور باطن دونوں سے ہونی ہے. تو 12,000 تھے صحابہ غزوہ حنین میں، 313 غزوہ بدر میں ہیں، تو اللہ نے اتنی فتح عظیم دی، وہاں 12,000 تھے. صحابہ نے کہا کہ جب ہم 313 تھے تو اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، ہم فاتح ہو گئے تھے، تو 12,000 صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ کہنے کہ آج ہمارے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نظر جو ہے اپنے اوپر آ گئی کہ ہم تو اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ آج تو میدان پورا ہمارا ہی ہمارا ہے. تو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے فرمایا، ٹھیک ہے ابھی دکھاتا ہوں کہ میدان تمہارا ہی تمہارا ہے. 400 تیر اندازوں میں 400 تیر ایک ساتھ پھینکے 12,000 پہ، بھگدڑ مچ گئی. 400 تیر ایک ساتھ آئیں گے لوگوں کی طرف تو کیا حال ہوگا. 400 رومات بٹھا دیے تھے انہوں نے، ہنین والوں نے، وہ بھگدڑ مچ گئی. تو شروع میں مدد نہیں آئی، پھر بعد میں آئی، کیونکہ ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہنین میں بھی ہیں، احد میں بھی ہیں، بدر میں بھی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے صحابہ کے ساتھ میں یہ واقعات اس کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ہو یا آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کا دایا ہوا دین ہو، اصول ہمارا نافذ ہوتا ہے اس میں، اللہ نے ضابطہ بتایا، وہ سکھانا تھا صحابہ کو اور آنے والی انسانیت کو، اس کی وجہ سے آپ نے یہ فرما دیا کہ بدر میں یہ ہوا، احد میں ایسا ہوا اور حنین کے اندر ویسا ہوا. آگے مدد تینوں جگہوں پر، احد میں بھی بعد میں آگئی مدد، حنین میں بھی بعد میں آگئی مدد، لیکن شروع میں رک گئی تھی، احد میں آ کے چلی گئی تھی، حنین میں آنے سے رک گئی تھی، بدر میں آئی اور اس نے اپنا کام کر دیا. فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہیں، غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اب کس کس طرح کی اللہ نے اس موقع پر مدد کی ہے، نعمتیں فرمائی ہیں، اس کو دکھلاتے ہیں. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو کہ تم کو اونگ نے ڈھانک لیا تھا چین دینے کے لیے، تم کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اندر نیند مسلط کر دی صحابہ پر، اور یہ جنگ احد میں بھی پیش آیا ہے واقعہ، اور یہ اس موقع پر بھی پیش، بدر میں بھی پیش آیا ہے. صبح میں لڑائی ہونے والی ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے، اسباب نہیں ہیں، لیکن حال یہ تھا کہ سب سو رہے تھے، نیند آ گئی سب تھے، تو دل کے اندر جو اضطراب اور بے چینی کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ سارے سو گئے تھے سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ جو ہے نا پوری رات عبادت ہی کے اندر رہے، وہ آپ میں بے چینی نہیں تھی. وہ جو بے چینی حضور کی تھی وہ ابتحال اللہ کی تھی، اللہ کو منانے کی تھی، باقی کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا وہ والی تھوڑی تھی، توکل والی شان کے اندر وہ بے چینی نہیں تھی. وہ اس لیے وہاں اون مسلط کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ مفسرین لکھتے ہیں باضابطہ. اور دوسرے صحابہ کے لیے حالات کے اعتبار سے چونکہ وہ تھوڑا سا گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، تو نیند مسلط کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط فرما دیا. دیکھو مدد کی ایک شکل یہ بھی ہے، آدمی کی حواس صحیح ہوں، اس کا فیصلہ صحیح ہو، اس کے اندر ہمت برقرار رہے، کانفیڈنس بحال رہے، اس کے لیے آدمی کو سجانا ضروری ہوتا ہے ایسے موقع پر. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سلا دیا، اور میدان جنگ میں سلا دیا، بے سر و سامانی میں سلا دیا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور ایک صورت اللہ نے یہ فرمائی مدد میں کہ اتارتے ہیں اللہ، اتارا اللہ تبارک اتار رہے تھے اللہ پاک تمہارے اوپر آسمان سے بارش تاکہ تم کو پاک صاف بھی کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی وسوسوں کو دور کریں. پھر یہ ہوا ہے کہ ایک دم تیز بارش ہوئی اسی رات میں، صحابہ جہاں پہ تھے وہ بہت زیادہ ریتیلی زمین تھی، چلنے پھرنے کی بھی دشواری تھی، پانی کی بھی سہولت کم تھی، بارش جو ہوئی تو ساری پانی کو جمع کر لیا گیا، مشکیزے وغیرہ بھر لیے گئے، اور زمین جو ہے نا پوری سخت ہو گئی، چلنے پھرنے کی سہولت ہو گئی. اور چونکہ بارش یہاں سے وہاں تک ہوئی تو وہ لوگ اچھی جگہ کا چونکہ انتخاب کر کے پہلے سے ٹھہر گئے تھے، تو پوری زمین کیچڑ ہو گئی وہاں پہ، ان لوگوں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اور پانی کی دشواری تو خیر ان کو پہلے سے ہی نہیں تھی، صحابہ کوئی تھی وہ ان کو بھی ختم ہو گئی. تو وسوسے جو آ رہے تھے وسوسے ختم کرنا بھی مقصود تھا، اور بے وضو نماز پڑھ رہے تھے، بے قصور نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ لیے اتا ہی رکھوں بھی تاکہ تم کو پاک صاف کرے، اس کے لیے اللہ نے بارش بھی نازل فرما دی. اب یہ غیبی مددوں کی صورتیں ہوتی ہیں، اب کوئی کسی انسان اللہ کے علاوہ انسانوں کے بس میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو غیب سے آتی ہیں. وہی زبان کی امید شیطان ولیئر بھی پالا قلو بھی کم، اور اس لیے اللہ نے ایسا فرمایا تاکہ تمہارے دلوں میں جوڑ آ جائے، قوت آ جائے، ربط آ جائے. وہ یوسف بھی تبھی اقدام، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو جمائے. قدم کو جمانا ارادے سے مضبوط رہنا، حوصلے کے ساتھ رہنا، اور قدم کو جمانا یہ ہے کہ جس وقت فزیکلی موجود رہنے کا موقع ہے فزیکلی بھی موجود رہنا، دونوں کے لیے قدم کا جمنا بولا جاتا ہے. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آدمی حوصلے سے اس پہ جمع ہوا نہیں رہا تو اس کام میں مدد نہیں ہوتی. دنیا کے اندر بھی یہی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی یہی ہے، جس کاروبار میں، جس بزنس میں، جس چیز میں آدمی جمتا نہیں اس میں چلتا نہیں. بعض لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ تھوڑے دن اس میں، تھوڑے دن اس میں، تھوڑے دن اس میں، وہ تھوڑے دن اس میں، ایسا آدمی کاروباری اعتبار سے بھی فیل شمار ہوتا ہے، حالانکہ وہ حرفن مولا ہے، اس کو سب چیز آتی ہے، مگر سب میں فقیر آپ کو وہی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جمنے کی عادت نہیں ہے ایک جگہ پر، اور مدد جمنے کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے. ایک چیز کو پکڑا ہوا رہے آدمی، ایک اور جھٹکا لگا پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر دوسرا لگا پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر بڑھتا چلا جائے گا، اس میں پلٹ جاتا ہے بندہ. اس کو کیا یہ فیل ہو گیا اور دوسرے میں ہاتھ ڈال دیا، دوسرے کو کیا وہ فیل ہو گیا تیسرے میں ہاتھ ڈال دیا، تیسرے کو کیا وہ فیل ہو گیا مجھے تو یہ بھی آتا ہے، مجھے تو یہ بھی آتا ہے، مجھے تو یہ، وہی ٹرائی کرتے رہو، بس ٹرائی کرتے رہنا پڑتا ہے. یہ دنیا کے اندر یہی ہے، اور دین کے اندر تو بدرجے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دینی کام ہوتے ہیں اس میں ثبات قدمی کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی دین کا کام کر رہے ہو تو میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے, تو اس میں آدمی کو ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنا, کسی کے بہکانے سے, کسی کے ڈرا دینے سے, کسی کے گھبرا دینے سے. مجبوری الگ چیز ہو جاتی ہے کہ آدمی مجبور کر دیا جائے, حالات ہی نہ رہیں, اور ایک ہے کہ اپنی طرف سے ڈیسائڈ کر لینا کہ نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا. جمیں گے نہیں آپ تو کام کیسے بنے گا, رکاوٹ کہاں سے دور ہوگی, طریقہ ہی وہ ہے اس کا. وہی سب دیتا بھیل اقدام, اور اس لیے ہے تاکہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے قدموں کو جمائے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم, یاد کرو اس وقتوں کیوں کہ وہی فرما رہے تھے تمہارے رب فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین آمنوا, تو ایمان والوں کو جماؤ. سلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اور چوتھی مدد کی صورت یہ فرمائے کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. ادھر ان کے دلوں میں مضبوطی آ رہی تھی چونکہ نئی نئی چیزیں یہ لوگ دیکھ ہی رہے تھے نا اپنی آنکھوں سے, ادھر ان کے دلوں میں گھبراہٹ بڑھ رہی تھی, ارے یہ ہو گیا, ارے یہ ہو گیا, ارے یہ ہو گیا. ہم تو پہلے ہی سوچ رہے تھے, وہ عاتقہ کا خواب تو میں نے آپ کو سنایا تھا, حضرت عاتقہ اس سے الگ گھبرائے ہوئے تھے سارے کے سارے. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک اونٹ ہے اور اس نے پکار کے کہا کہ تم لوگ اپنے مقتل کی طرف چلو یہاں سے, اور تین دن کے اندر چلو, اور تین دن کے اندر جو ہے نا بھاگ کے آنے کی نوبت آ گئی. ایک تو اس سے گھبرائے ہوئے تھے, اور دوسرے اس بات سے ان کو اللہ تعالیٰ کس چیز سے گھبراتے نہیں دیکھیے, بے سر و سامانی سے گھبرا گئے تھے. صحابہ کی بے سر و سامانی سے وہ لوگ گھبرا گئے. بے سر و سامانی سے گھبرائے اس لیے کہ بے سر و سامان ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ سر سے کفن باندھ کے آئے. جب سر سے کفن باندھ کے ایک آدمی آیا ہے مرنے کے لیے تیار ہے, تو بھائی جو آدمی اپنی جان بچانا چاہتا ہے اس میں, جو مرنے کے لیے تیار ہے اس میں زمین آسمان کا فروغ ہوتا ہے, اس سے کون لڑے گا, کون بھیڑے گا اسے, اس کا تو کوئی مقابلہ دنیا نے آج تک نکالا ہی نہیں ہے. پھر جو مرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کا علاج کیا, اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. وہ یہی کہہ رہا کہ میں جا ہی رہا ہوں بس میرے ساتھ چل تو بھی, ہم تو ڈوبے ہیں سنو, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو دوسرا جو بچنا چاہتا وہ تو ڈوبنا نہیں چاہتا. اس چیز میں ان کو گھبرا دیا تھا کہ یہ بے سرو سامان ہے اور ہمارے درمیان ہے اس وقت یہ تین ہیں اور ہم ہزار تین سو ہیں, ہم ہزار ہیں, ہم تو ان کو گھیر لیں گے کسی طریقے پر, تو اب یہ کیا کریں گے. اس نے ان کو گھبرا دیا کہ یہ ضرور ہم کو نقصان پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے بے اسبابی کے اندر کوئی کتنا بڑا سبب بنا دیا. فرمایا سول کو فکر ملدی نہ کفر رعب, میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. کافروں کے دلوں میں رعب اور گھبراہٹ آ جانا یہ بھی اللہ کی مدد کی صورتوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے. فغریب فوق الاعناق وغریب منہم کل بنان, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم لوگ ان کو دشمنوں کو جو ہے مارنے کے طریقے کو بتاؤ. یہ تو ہوا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نہیں معلوم تھا کہ اگر اس کو کرنا پڑا تو کیسا کرنا, کیونکہ وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے نا, لڑے پھڑے ان کو کیا معلوم بیچاروں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر دشمن کو مارنا پڑے تو گردن پہ مارنا, اور دشمن کو مارنا پڑے تو جوڑ پہ مارنا, یہ ہے قرآن پاک میں لفظ. تو یہ فرمایا اس میں. تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو حکم ہوا, بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ تم اس بات کا القاع کرو, ایمان والوں کے دلوں میں تم اس بات کو ڈالو. فرشتے آئے تھے اصل ثبات قدمی کے لیے, لیکن فزیکلی طور پر بھی بعض فرشتوں نے حصہ لیا ہے, بعض فرشتوں نے اس میں کام کیا ہے باضابطہ. بس ویسے ایمان والا کام کر رہا تھا تو اس کو آسان بنانے کے واسطے ذرا ساتھ دے دیا, ایسا ہوا ہے, اور کئیوں کے ساتھ میں ہوا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دل ڈول کے آدمی تھے, حضور کے چچا, وہ آئے تھے ابو جہل کے اصرار پہ آئے تھے نا بھائی, ان کی طرف سے آئے تھے جنگ بدر میں. ابو حضرت عباس میں وہ ابو جہل کے ساتھ تھے لڑنے والوں میں. اب جب جس آدمی نے حضرت عباس کو وہ کیا گرفتار کیا ہے, حضرت عباس جو ہے نا اس کو ایسا پکڑ کے اٹھا لے سکتے تھے. خود حضور نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ یہ تو تمہارے ہاتھ میں سے نکل بھی نہیں سکتا, اس نے تمہیں کیسے گرفتار کیا. تو عباس نے فرمایا کہ بھتیجے اس نے نہیں پکڑا ہے مجھے, مجھے کسی نے پکڑ کے اس کے حوالے کیا ہے, اور کہا کہ مجھے دیکھا اس آدمی کو جس نے مجھے پکڑا ہے. وہ سفید لوگ تھے اور جناب والا ان کے امامے جو ہے نا وہ سیاہ تھے. صرف ایک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے زرد امامہ باندھا ہوا تھا, اور ان کے ساتھ گھوڑا تھا باضابطہ, اور دوسرے فرشتوں کے ساتھ میں بھی تھا. تیسرے آسمان کے ایک فرشتے کے ساتھ میں ایک گھوڑا تھا, اس کا نام حیزون تھا. وہ بھی اس میں ذکر روایتوں کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اس نے کہا اقبل حیزون, اقدم حیزون, حیزون آگے بڑھ. اور یہ بڑھ کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کافر کو مارنا چاہا تو میری بھی تلوار اٹھی بھی نہیں تھی، اس کی گردن پڑی ہوئی تھی زمین پہ، تو میں نے تو نہیں مارا تھا اس کو یہ، تو پھر تو میں نے خالی جمع کیا لا کے اس کے سر کو، میں نے بتایا کہ یہ بھی ہے اس میں سے، باقی میں نے نہیں مارا اس کو، حالانکہ کوئی تھانے مارنے والا میں سے بجا رہی تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بعض موقع پر ایسا ہوا ہے کہ جو صحابہ کرام کام کر رہے تھے اس میں یہ لوگ تعاون کر رہے تھے، کبھی کبھی کر دے رہے تھے، لیکن اصل فرشتے تھے وہاں ایمان والوں کے دل کو جمانے اور ان کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ لوگ تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور اس کی دلیل ہم لوگ ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اس سے صحابہ کے دل بندے ہوئے تھے اور دھڑلے سے جو ہے وہ ہمت سے کام کر رہے تھے اپنا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کے ساتھ میں کیا ہے، یا ان کے ساتھ ایسا کرنے کو یوں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کے رسول کے مخالف ہیں. شاق اللہ و رسولہ، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، دشمنی کر رہے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، تو کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ. ومن یشاقق اللہ و رسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سخت سزا دینے والا ہے. ایک عام اصول بتا دیا، میری مخالفت پہ مت جانا، بولتے نا فلاں سے پنگا مت لو، تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ میں پنگا لینے کی چیز نہیں ہے، اللہ سے پنگا مت لے بندہ، اور اللہ سے پنگا ان کے حکموں کو پامال کرنے کے ذریعے سے لیتا ہے، کیئر لیس ہونے کی وجہ سے لیتا ہے، اہتمام نہیں ہونے کی وجہ سے لیتا ہے، عظمت کی کمی کی وجہ سے لیتا ہے، تو پھر وہ دکھاتے ہیں. اس لیے کیا ہے، غلطی بھی اگر ہو رہی ہے تو عاجزی اور عبودیت ہو تو کام چلتا رہتا ہے، بندگی ہو، عاجزی ہو، اقرار ہو کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا ہو رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا ہو رہی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. اگر یہ بندہ کہتا رہتا ہے تو یہ پنگا لینے میں نہیں آتا، یہ اس لیے آتا ہے کہ کمزور ہے اس لیے نہیں کر سک رہا، کمزور ہے اس لیے نہیں کر سک رہا، تو اس کو آگے چلاتے رہتے ہیں. لیکن کوئی بولا کہ نہیں میرے سے نہیں ہوتا، جو کرنا ہے کر لو، تو پھر وہاں پہ پاور کا اظہار ہو جاتا ہے، طاقت کا ظہور ہو جاتا ہے، قدرت کا ظہور ہو جاتا ہے، فیصلہ اس کے خلاف میں آ جاتا ہے. اسی لیے یہ ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے خدا کے عذاب سے بچے ہوئے رہیں گے، یہ بھی ہے قرآن پاک میں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک لوگ معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے صحابہ میں لوگوں میں، اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ دو اصول قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. تو غلطی کر رہا ہے پھر بھی عذاب کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ غلطی کرنے کی وجہ تکبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سینہ تاننا نہیں ہے، عقل دکھانا نہیں ہے، بڑاپن دکھانا نہیں ہے، بلکہ غلطی کرنے کی وجہ نفس کا غلبہ ہے، شیطان کا غلبہ ہے، عاجزی ہے، غلطی ہوگی. جی ہاں غلطی ہوگی، اور یہ پہلے دن سے آدم علیہ السلام نے اپنے کر کے بتا دیا، اور ذریعت کو ایک گر سکھا گئے ہیں، آنے والی انسانی نسل کو ایک گر سکھا گئے کہ اللہ میاں سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھنے کا یہ ہے کہ غلطی تو ہوتی رہے گی لیکن عاجزی کر لینا اور معافی مانگ لیتے رہنا. کیونکہ آدم علیہ السلام سے جب ہوا، شیطان سے بھی ہوا، آدم سے بھی ہوا. شیطان سے ہوا تو اس نے بات بنائی، اللہ اس پہ ناراض ہو گئے کہ بات کیوں بنایا. آدم علیہ السلام سے ہوا، انہوں نے بات نہیں بنائی، حالانکہ بات بنانے میں آدم علیہ السلام کا علم شیطان سے زیادہ ہے، آدم علیہ السلام کو بات معرفت ہے، آدم علیہ السلام بات بنا سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے بحث ہوئی ہے تو آدم علیہ السلام کی، تو آدم علیہ السلام غالب آ گئے، جیسے حدیث میں جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا سے جانے کے بعد میں، تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ابا پر اعتراض کیا، یعنی آدم پر، ادب کے ساتھ میں کہ آپ آدم ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ پہلے آدمی ہیں، آپ فلاں ہیں فلاں ہیں، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا. تو کہا کہ آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ آپ کو ایک درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا تو آپ رک جاتے، یہ مصیبت ہی نہ آتی ساری؟ یہ بابا سے کہا بیٹے نے. آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم موسیٰ ہیں، تم کلیم اللہ ہیں، تم کو اللہ نے تورات دی ہے، یہ خصوصیت ہے تمہاری، یہ خصوصیت ہے تمہاری، تورات میں یہ قصہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے. فرمایا کہ تورات کب لکھی ہوئی ہے؟ کہا کہ آسمان زمین کے بنانے سے 2000 سال پہلے. تو کہا کہ آسمان زمین کے بنانے سے 2000 سال، اور میرے مجھے بنایا اللہ نے آسمان زمین بنانے کے بہت عرصے کے بعد. ہاں، تو کہنے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین بنانے کے 2000 سال پہلے لکھی تھی ہے نا تورات میں، میرا قصہ. کہنے کہ ہاں ہے، میں اس کے خلاف کر سکتا تھا؟ کہنے کہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ فحج آدم موسیٰ، حجت میں غالب آ گئے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر. بولنے کا بھی متعلق کرم صاحب نے بتایا کہ بھائی وہ تکمیلی عمر ہے، وہ اللہ نے مقدر ویسا بنایا تھا، وہ ویسا ہونا تھا وہ ترتیب کے ساتھ، باقی وہ مقدر پہ الزام دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث نہیں کی جا سکتی، مقدر پہ الزام دے کے نہیں، بلکہ جس وقت ہم کر رہے تھے تو اس وقت ہماری اختیار کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام صاحب معرفت تھے، وجہ سمجھتے تھے، جیسے شیطان نے بات بنائی اس سے بہتر انداز میں بات بنا سکتے تھے، لیکن ہمیں ایک بات سکھا دی انہوں نے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو اللہ کے منشے کے خلاف ہو، بات بنانا مت، مان لینا کہ وہ وجہ غلطی ہوگی، ہم معافی چاہتے ہیں۔ ایک ایسا گر ہے میرے دوستوں زندگی بھر کا جس کی حد، ہم امریکہ کے مسلمانوں کی جو پرابلمس ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بھی بات بنانے لگے ہیں۔ بھائی بات نہ بناؤ، بات بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں دین میں اتنا مشکل نہیں ہے، بس یہ امریکہ ہے یہاں پہ چلتا ہے ایسا، ارے تم مولوی لوگوں نے پتہ نہیں کیا قرآن حدیث کا مطلب، میں نے بخاری پڑھی تھی، میں نے مسلم پڑھی تھی، قرآن پاک میں تو ایسا لکھا ہوا ہے، اہل کتاب کا تو یہ قصہ ہے، ان کی شادی کا تو یہ مسئلہ ہے، ان کے ذریعے کا تو یہ مسئلہ ہے۔ ارے آپ کو یا تو پوری تحقیق ہونی چاہیے، یا نہیں تو آپ اقرار کر لو، بات بناتے کیوں ہو؟ یہ بات بنانا جو ہے نا یہ شیطانیت ہے، یہ شیطانیت ہے، اور شیطان معاف نہیں ہوا، بات بنانے والا معاف نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تکبر پایا جاتا ہے، مخالفت اللہ رسول کی پائی جاتی ہے، عاجزی کے اندر یہ ہے کہ مخالفت نہیں پائی جاتی، بس میں ہوں لیکن ایسے ہی ہوں، ذرا سا ناقص نکما ہوں، آپ درگزر فرما دیجئے، یہ بتایا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ومن یشاقق الرسول ورسوله ومن یشاقق اللہ ورسوله فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کے اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ پاک سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ذالکم فذوقوه، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا چکھو مزہ، مخالفت کا مزہ چکھو کافروں سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے وان للکافرین عذاب النار، اور یہی نہیں کہ اس وقت ان کو تو ان کو سزا دی گئی، نہیں، عذاب النار اپنی جگہ پر ہے، جہنم کا عذاب کافروں کے لیے اپنی جگہ پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اب ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرمایا کہ ایمان والو جب تم دشمن سے ملو بھیڑ میں، یعنی ایک دوسرے سے مڈ پھیڑ ہو جائے تو تم پشت پھیر کے نہیں جا سکتے۔ تولی یوم، یعنی یوم الزحف، تولا یوم الزحف ایک عمل ہوتا ہے، میدان جنگ سے بھاگنا یہ کبار گناہ میں سے اکبر القبائر میں آتا ہے، بڑے گناہوں میں، کیونکہ ایک دو کو اگر موقع مل گیا تو اس سے جو سسٹم چلتا ہے پھر تو پورے حوصلہ جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے کام کرنے والوں کا، وہی تو جنگنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے نا بہت سخت گناہ قرار دیا گیا، اس کو منع کیا گیا پر کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ ومن یولیہم یومئذ دبرہ، ایسے موقع پر جو آدمی پشت پھیر کے بھاگے گا، ہاں اس میں دو چیزوں کا ایکسپشن ہے، الا متحرفا لقتال، لڑائی کا پیترا بدلنے کے لیے، اگر آپ کو پیچھے آ جانا پڑتا ہے، بھاگ جانا پڑتا ہے، پیترا پیترے کی نیت ہے، یعنی لڑائی کا حصہ ہے وہ، اس میں اس کی تدبیروں میں سے وہ تدبیر ہے تو الگ بات ہے، او متحیزا الى فئة، یا اپنے گروپ سے مل جانے کے لیے کہ کسی وجہ سے تم دور نکل گئے ہیں، تو ان دونوں کے علاوہ جو آدمی پیٹ پھیر کے اپنی جائے گا، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کی ناراضگی کو لے کے واپس ہوگا، واہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بھی اس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے، یہ احکام میں سے ہیں لڑائی کے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ نظام اس طرح چلایا، اور پھر صحابہ کرام کو کام پہ لگا دیا، سب کو پتا ہے کہ 70 جو ہے نا مار دیے گئے، اور وہ 70 ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے ناموں کا پتا چلا کہ فلاں آیا ہے فلاں آیا ہے، چونکہ حضور نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے معلوم کروایا دیکھو کون کون آیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ آج مکے نے اپنے جگر پارے ڈال دیے ہیں سامنے، مکے نے آج اپنے جگر کے ٹکڑے پیش کر دیے ہیں یہاں پہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ فلاں جگہ پہ فلاں، فلاں جگہ پہ فلاں، فلاں جگہ پہ فلاں ملے گا، کل میدان جنگ کے اندر اس کی لاش ملے گی، وہی ملے گی سارے کے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، تم نے مٹی نہیں پھینکی ان پر جب تم نے پھینکی تھی، اللہ پاک نے پھینکی تھی۔ اس موقع پر یہ بھی ہوا تھا کہ جب صبح کا وقت ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا لباس پہن کے باہر آئے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سیحزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، یہ کہتے ہوئے آپ باہر تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرمانے پر آپ نے تین مٹھی لی، ایک سیدھی طرف، ایک بائیں طرف، اور ایک سامنے کی طرف دشمنوں پہ پھینک دیا۔ خدا کی قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین مٹھی مٹی کے کافروں کی طرف پھینکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کافروں کی آنکھوں میں پڑی جا گئی اور سب پر پڑ گئی، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو رمی کا واقعہ پیش آیا مٹی پھینکنے کا، یہ تم نے نہیں کی، یہ ہم نے کی، اور ان کو مارنے کا جو واقعہ پیش آیا وہ تم نے نہیں مارا، وہ ہم نے مارا، پھر ہماری مدد تھی اور ہمارا فیصلہ تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بعد میں بولنے کا موقع ہوتا ہے نا تو پچھلا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس سے اس کو روک دیا گیا کہ جو ہو گیا نا اس کا کریڈٹ خود مت لو بیٹھے ہوئے۔ بعض وقت شروع میں تو نہیں اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ نے بڑا فضل فرمایا، اللہ نے بڑی یہ کر دی، اللہ نے بڑی وہ کر دی، چونکہ ہوتا کہ نہیں ہے، بلکہ ڈر رہتا نا تو رجوع رہتا بندہ اللہ کی طرف، جب ہو جاتا ہے نا جلسا اچھا ہو گیا، پروگرام اچھا ہو گیا، جماعتیں خوب نکل گئی ہیں، وہ کوئی کام ہو گیا، مسجد بن گئی، کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد ہر کوئی کیا کرتا ہے، کریڈٹ لینے کو جاتا ہے، میں نے ایسا کر دیا تھا، میں نے ایسا کر دیا تھا، ہم نے ایسا کر دیا تھا، ہم نے ایسا کر دیا تھا، وہ پیچھے جو کچھ عمل ہوا تھا وہ پورا غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جنگ کے بعد میں جو واقعہ نتیجے کے طور پر فرمایا کہ جتنا نظام چلا ہے یہ ہماری طرف سے چلا ہے، بیچ میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ بھی ہماری طرف سے ہوئی، ہم ہی نہیں کی ہے، ولی ابلی المؤمنین منہ بلان حسنا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو ایک عمدہ طریقے پر آزمائش میں ڈالیں، اس لیے اللہ پاک نے ایسا فرمایا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی تھی اس موقع پر کہ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کی چال کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ کیا، چونکہ اپنے طور پر وہ سب کچھ کر کے آ گئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، خاص طور پر یہ نہتے کیا کر سکتے ہیں، ہم نے بتایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، دیکھ لو ہم کافروں کی تدبیر کو اور ان کی مکاروں کو ذلیل کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ سارا نظام چلایا۔ اگر ایمان والے اپنے ایمان پر ہوں، ایمان کی محنت پر ہوں اور ایمان کے صفات پر ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے ایسے نظام ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کس کے غیبی طریقے پر کیا کر دیں گے، کافروں کی چال کو ذلیل کر دینا، کافروں کی تدبیر کو الٹ دینا اور ان کی تدبیر کا بھانڈا پھوڑ دینا، یا اس کا ان کو پلٹا کے اس کے نقصان پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، بہت آسان، مگر یہ تو جب کرتے ہیں جب وہ اپنے ان کے موافق ہوتے ہیں، ورنہ کافر کی تدبیر سے ہی اپنے آپ کو ہم مار لیتے ہیں، کافر کی تدبیر سے ہی اپنا نقصان ہم کر لیتے ہیں، چاہے کہ کافر کی تدبیر کافر بھی جا کے پڑے۔ یہی ہے سارے ایمان والوں کو لینے کا جو سبق ہے کہ ہم اپنے دین پر آ جائیں سابقہ، اور پورے دین پر آ جائیں، دین کے اندر پختہ ہو جائیں، یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے مسائل کا حل ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا ہے، اسی لیے جو دین کی طرف متوجہ کرنے والا ہے وہ ان کا سچا ہمدرد ہے، صحیح مسلمانوں کی خیرخواہی وہی کر رہا ہے، اور جو دین کی طرف تو متوجہ نہیں کر رہا ہے، ان کے پرابلم سالو کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ ہمدرد نہیں ہے، کیونکہ اس کو پرابلم سالو کرنے کا سیکرٹ ہی نہیں معلوم ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ویسی کوشش میں پرابلم سالو ہو جائے گا، پرابلم تو کریٹ ہوتے رہیں گے اور زیادہ۔ ان تک تب ہو فقط جا تم الفتح، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد میں کہ اگر تم کامیابی دیکھنا چاہتے تھے، غلبہ دیکھنا چاہتے تھے تو غلبہ آ گیا تمہارے سامنے، تو پتہ چل گیا کہ کامیابی کس کے ساتھ ہے، غلبہ کس کے ساتھ ہے۔ وہ ان تن تب ہو خیر الحم، اللہ تعالیٰ مشرقین سے فرما رہے ہیں یہ بات، اور اگر تم بعد آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ ان تہود نعود، اگر تم دوبارہ شرارت کرو گے تو پھر ہم بھی دوبارہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے، واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابو جہل جب تیار ہو گیا مکے میں اپنے گروپ کے ساتھ میں، تو اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کے اس نے کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجابۃ من السماء ابھی اتنا بھی عذاب علیم، اگر یہ حق ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، اگر وہ حق پر ہے تو ہم پہ پتھر برسا دے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، دردناک عذاب پہنچا دے، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں غلبہ دے دیں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ جو حق پر ہے اس کو غلبہ دے دے آج، تاکہ تیری طرف سے معلوم ہو جائے کہ کون حق پر ہے۔ اتنا کانفیڈنس تھا اپنے اس دین ابراہیمی کے بارے میں اور غلط رسوم کے بارے میں، غلط طریقے کے بارے میں ابو جہل کو، کہ وہ سمجھ جاتا کہ ہم خانہ کعبہ کے ذمہ داروں میں سے، ہم غلطی تو نہیں ہو سکتے، یہ سارا مسئلہ دوسروں کا ہے غلطی کا۔ اس نے کہا تھا کہ آج جو حق پر ہے آپ اس کی حمایت کر دیجیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کی حمایت کرنا تھا اس کی حمایت سامنے آ گئی، بس ان تک تب ہو فقط جا حکم الفتح، اگر تم فتح دیکھنا چاہتے تھے تو فتح تو ہو گئی، وہ ان تنتا ہو تو خیر الرقم، اور اگر تم شرارت سے باز آنے کا فیصلہ کرتے ہو تو یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہوگا، وہ ان تعود نہ ہو، اور اگر تم دوبارہ شرارت کرو گے تو پھر ہم دوبارہ تمہاری گردن پکڑیں گے، کان مروڑی دوبارہ کر دیں گے تمہاری، ولم تغنی عنکم فئتکم شیئا، اور ہرگز نہیں فائدہ پہنچا سکے گی تم کو تمہاری جماعت اور تمہاری کمک، کوئی تمہارے ساتھ دے تمہارا ساتھ ہو جائے اس سے تم سمجھتے ہو کہ کام بن جائے گا، وہ ہمارے پاس وہ چلنے والی چیز ہوتی نہیں. بولے وہ کثرت چاہے کتنی زیادہ ہو جائے وہ، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات سن لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ برتر ہوتا ہے، وہ غالب ہوتا ہے، اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اس طرح مشرکین کو سمجھا دیا گیا کہ تمہاری بےکونی کر دی گئی، جو شریر تھے نہیں سمجھنے والے تھے، ایک مرتبہ ان سے زمین کو پاک کر دیا گیا ہے، اب جو بقیہ ہیں وہ ذرا سمجھ جاؤ، ہوشیاری سے کام لے لو. چنانچہ بہت سے لوگ اس میں سے ایمان لے آئے، جنگ بدر میں جو شریک ہوئے تھے مشرکین کی طرف سے، ایک بڑی تعداد ان میں کی مسلمان ہوئی ہے، بہت سارے کا فائدہ ہوا اس کا. اس کے بعد میں تو ان کی مطلب کوشش تو انہوں نے کی، پھر جنگ عہد میں چونکہ ابو سفیان کا مسئلہ تھا، ابو سفیان تو اس میں آیا نہیں تھا، جنگ عہد میں ابو سفیان نے دکھایا اپنا کام، چونکہ وہ تو اپنا قافلہ بچا کے لے کے جا چکا تھا. پھر اگر تو ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر صحابی بن گئے، لیکن ابھی جنگ عہد جب ہونے والی تھی اس وقت تو دشمنی میں صف اول میں، سارا کام انہوں نے کیا تھا اس موقع پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان تو فرما دیا کہ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، تم سے تمہاری جماعت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو ایمان والوں کو ایمان پر محنت کرنی ہے، جب ایمان والا ایمان پر آ جائے گا تو اللہ پاک ایمان والے کے ساتھ ہو جائے گا. تعالیٰ شانہ ہم سب کی بھرپور مدد فرمائے، سارے ایمان والوں کی مدد فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اغفر لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہم تمام کو معاف فرما دیجئے. ہمیں اپنی غلطیوں کا اقرار ہے، اے اللہ ہم نفس و شیطان کی وجہ سے غلطی کر ڈالتے ہیں، کوئی آپ پر جرات کرنے کی وجہ سے یا آپ پر تکبر کرنے کی وجہ سے ہم غلطی نہیں کر رہے. اے پروردگار آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت پر رحم فرما دیجئے، پوری امت سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا بھلا فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں پر ٹوٹے ہوئے مصائب کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دور فرما دیجئے. اے اللہ ان کو فہم عطا فرما دیجئے، مسلمانوں کو اپنے دین کی فہم نصیب فرما دیجئے، دین پر جمنا چلنا ان کے لیے آسان فرمائیے، ان کو اللہ دوستوں اور دشمنوں میں فرق کرنا آسان فرما دیجئے. اے کریم آقا اپنوں اور پرایوں کو پہچاننا آسان فرما دیجئے. اے اللہ اس دنیا کی ختم ہو جانے والی عارضی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کے خون کو پیسنے سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ دشمن کے کہنے کی وجہ سے اپنے بھائی کو مارنے سے اللہ مسلمان کی حفاظت فرمائیے. پوری دنیا کے اندر جو اللہ مظالم کا سلسلہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا اس کو ختم فرما دیجئے، اس کو روک دیجئے. پوری امت مسلمہ میں دین کی محنت کو زندہ فرما دیجئے. اے اللہ سب میں آخرت کی فکر پیدا فرما دیجئے، سب مسلمانوں کو آپ کی رضا جوئی کا جذبہ نصیب فرما دیجئے، سب مسلمانوں کو دین کی فہم عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی دین کی فہم عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو دین کی فہم عطا فرمائیے، ہماری بہنوں کو دین کی فہم عطا فرمائیے، ہم سب کو دین کی محنت کرنے والا بنا دیجئے، دین کا ماحول قائم فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی شرارتوں سے رکاوٹوں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت و پریشانی سے بچا لیجئے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے ہمارے حفاظت فرما لیجئے. اے کریم آقا کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، گھروں میں چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے، اولادوں کو نیک اور صالح بنائیے. اے اللہ بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے، قرضوں کو دور فرما ادا فرما دیجئے. اے مولا کریم پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے، تمام حوائج کا تکفل فرما دیجئے. اے اللہ گھروں میں اختلافات کو ختم فرمائیے، پیار محبت کو زندہ فرما دیجئے، دنیا کے اندر کے ہر ہر مسئلے میں اللہ ہماری بھرپور مدد فرمائیے، اور آخرت کے ہر ہر مسئلے میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے. جتنے بھائی جتنی بہنیں اللہ اس موقع پر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سب کی دامن مراد کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے، بھر دیجئے. ہم تمام پر رحم خاص فرما دیجئے، فضل خاص فرما دیجئے،
ہماری اولادوں پر رحم خاص اور فضل خاص فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.